जुमेरात 26 मार्च के सैरवीन के साथ नाजिया मेमन का सलाम। यमन में सऊदी अरब के इत्तेहादियों के साथ फजाई हमले, अगर पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ शामिल हो जाता है तो क्या होगा? तजयकार कहते हैं,
सऊदी अरब और ईरान का जो मुकाबला शुरू हो गया है मशरक वस्ती में बालादस्ती का, इस कश्मकश में पड़ने से पाकिस्तान में फरकवारियत में इजाफा ही होगा, कमी नहीं।
तफसील जरा देर बाद, पहले आलमी खबरें।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नुखपत मलिक से खबरें सुनिए। यमन में हौसी कबायली जंगजू अदन शहर पर कब्जा करने के करीब हैं और इस वक्त शहर के मजाफात में झड़पें जारी हैं। उधर सऊदी अरब ने हौसी कबायल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का आगाज करते हुए कहा है कि यमन में इन कार्रवाइयों में उसे पाकिस्तान की हिमायत हासिल है और अगर जरूरत पड़ी तो वो इस जंग में हिस्सा लेने को भी तैयार है। तफसील सना गुलजार से।
सऊदी अरब की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने दावा किया है कि पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब को यमन के हूसी कबाइल के खिलाफ मराकश, मिस्र और सूडान की हमायत भी हासिल है और ये ममालिक जरूरत पड़ने पर जंग में अमली तौर पर भी शरीक हो सकते हैं। तुर्की ने भी एक बयान में सऊदी फौजी ऑपरेशन की हमायत का ऐलान किया है, जबकि अरब लीग ने कहा है कि हूसी कबाइल के खिलाफ फजाई हमलों के लिए उनकी जानिब से मुकम्मल हमायत की जाएगी।
दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ने तस्दीक की है कि यमन में हौसी शिया बागियों के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तान से रब्ता किया है। इस बात का ऐलान पाकिस्तान की वजारत खारिजा की तर्जुमान तस्नीम असलम ने हफ्तावार ब्रीफिंग में किया। ईरान ने सऊदी अरब से मुतालबा किया है कि हौसी कबाइल के खिलाफ यमन में शुरू किया गया फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर रोका जाए। ईरानी वजीर खारिजा जवाद जरीफ ने इस ऑपरेशन की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि इससे कत्लेआम में इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस मसले के हल के लिए डायलॉग का रास्ता अपनाना होगा। पाकिस्तान के शहर लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखला पंजाब को 2008 के मुंबई हमलों के मरकजी मुलजिम जकीर रहमान लखवी की नजरबंदी से मुतालिक 5 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया है। लाहौर से शुमाइला जाफरी।
पंजाब हुकूमत मुंबई हमलों के मरकजी मुलजिम जकीर रहमान लखवी की नजरबंदी में 4 बार तौसी कर चुकी है। हुकूमत का मौकिफ है कि इन्हें अमनो अमान के खदशे के बायस नजरबंद रखा गया है। नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए 20 मार्च को लाहौर हाईकोर्ट ने इन्हें महकमा दाखला से रुजू करने का हुक्म दिया था। ताहम एक नई दरख्वास्त में जकीर रहमान लखवी ने इस्तदा की कि सेक्रेटरी दाखला को रिहाई के लिए दरख्वास्त दी जा चुकी है जिस पर फैसला नहीं दिया जा रहा, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस महमूद मकबूल बाजवा ने दाखला को 5 रोज के अंदर उनकी नजरबंदी से मुतालिक फैसला सुनाने का हुक्म दिया।
कराची में MQM के मरकज 90 से गिरफ्तार 9 मुलजमान पर गैर कानूनी असलहा रखने और दीगर जराइम में मुलविस होने पर मजीद 14 रोज का रिमांड हासिल किया गया है। कराची से रियाज सुहेल।
इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज आनंद राम की अदालत में आज फैसल मोटा, फरहान शबीर, आमिर सलीम, इम्तियाज हुसैन, नादिर शाह, अब्दुल कादिर, नदीम अहमद और उबैद केटू को पेश किया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजमान से गैरकानूनी असलाह बारूद बरामद किया गया है, उनसे मजीद तफ्तीश करनी है। अदालत ने मुलजमान को मजीद 14 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तमाम मुलजमान को गुज़श्ता हफ्ते रेंजर्स ने MQM के मरकजी दफ्तर से गिरफ्तार करने का दावा किया था। दूसरी जानी पुलिस ने MQM के एक और रुकन अब्दुल कादिर हिंगोरो का भी रिमांड हासिल कर लिया है। मुलजिम पर लियारी में एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद को हलाक करने का इल्जाम था।
फ्रांसीसी हुक्काम का कहना है कि जर्मन विंग्स तैयारे के हादसे की तहकीकात से ऐसा लगता है कि इस जहाज का मुआविन पायलट इस तैयारे को तबाह करना चाहता था। मजीद तफसील के साथ हुमैरा कावल।
मिस्टर रॉबिन ने अखबार नवीसों को बताया कि हमने कप्तान को माउन कप्तान से ये कहते हुए सुना कि जहाज का कंट्रोल संभाल लें और इसके साथ ही हमने नशस्त पीछे करने की और दरवाजा बंद होने की आवाजें सुनी। उस वक्त माउन कप्तान जहाज का कंट्रोल संभाले हुए था। जब वो कॉकपिट में तन्हा हुआ तो उसने फ्लाइंग मॉनिटरिंग सिस्टम पर जहाज नीचे उतरने का बटन दबा दिया। उस ऊंचाई पर जहाज को नीचे उतारने की हरकत दानिस्ता ही हो सकती है। जर्मन विंग्स का ये तैयारा 150 मुसाफिरों के हमरा 8 मिनट के अंदर पहाड़ों से टकरा गया।
अमरीकी इत्तेहादी जंगी जहाजों ने इराक में दौलत इस्लामिया के कब्जे में इलाके तिक्रीत में हमले किए हैं। इससे पहले तक अमरीका ने तिक्रीत में इराकी हुकूमती अफवाज की जानिब से पेशकदमी से अपने आप को दूर रखा हुआ था और इसकी वजह जमीन पर होने वाली वो लड़ाई है जो ईरान के हिमायत याफ्ता शिया मिलिशिया की जानिब से लड़ी जा रही है। मगर अब अमरीकी हमलों के बाद इराकी हुकूमत का कहना है कि दौलत इस्लामिया के कब्जे से तिक्रीत को छुड़ाने के लिए हतमी कार्रवाई का आगाज हो गया है। म्यांमार की हुकूमत ने अपने सरकारी अफसरान, फौजियों, असातिज़ा और ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में ड्रामाई तौर पर इजाफा कर दिया है। इस इकदाम से करीबन 15 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। इनमें से एक तिहाई अफराद فوج کے اہلکار ہیں۔ کچھ آرمی جنرلز کی تنخواہوں میں 150% اضافہ ہوگا۔ 4 سال پہلے موجودہ حکومت کے وجود میں آنے کے بعد اس کی جانب سے سرکاری افسران کی تنخواہوں میں اضافے کے مسلسل اقدامات میں یہ ایک تازہ ترین قدم ہے۔ حکام کہتے ہیں کہ تنخواہوں میں اس اضافے کی بدولت بدعنوانی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی ناؤ۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ فرانسیسی حکام کے مطابق لگتا ہے کہ جرمن ونگز کے گر کر تباہ ہونے والے طیارے کا معاون کپتان طیارے کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ منگل کو تباہ ہونے والے طیارے کے حادثے کی تفتیش کرنے والے سرکاری ماہر رائس روبن نے بلیک باکس سے ملنے والی آوازوں سے مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ حادثے کے وقت معاون کپتان کاکپٹ میں تنہا تھے اور اس نے اس وقت تانستہ طور پر طیارے کی بلندی کم کرنا شروع کر دی جب طیارے کا کپتان کاکپٹ سے باہر تھا۔ اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے آنے کو ہیں۔ پہلے آج کے بڑے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ یمن میں شیعہ حوثی باغیوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے سعودی عرب نے یمن میں فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر کا کہنا ہے کہ ان کے ملک نے یہ قدم یمن کے صدر عبدالربو منصور ہادی کی قانونی حکومت کو بچانے کے لیے اٹھایا ہے۔ ابتدائی کارروائی میں سعودی فوج کے جنگی طیارے نے آج دارالحکومت صنعاء میں باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی ہے۔ دوسری جانب ایران نے سعودی عرب کی فوجی مداخلت کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک خطرناک قدم ہے جس سے سوائے خون خرابے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کے ساتھ معصومہ ملک۔
ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ یمن پر فوجی جارحیت کا خاتمہ جس قدر جلد ممکن ہو کیا جائے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی یمن کی قومی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے جو صرف خون ریزی اور قتل عام کی جانب لے جائے گی۔
کشتار مردم به بار نخواهد آورد، همون جور که
جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی گھنٹوں میں صنعاء میں جو بمباری ہوئی اس میں لوگوں کی بڑی تعداد ماری گئی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جلد از جلد یہ فوجی کارروائی ختم ہو اور مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی فوجی کارروائی مزید کشیدگی کا باعث بنے گی اور اس کارروائی میں شریک کسی بھی فریق کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
ادھر سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ ہمسایہ ملک یمن کے لوگوں کی حفاظت اور اس کی قانونی حکومت کو بچانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا۔ امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر عادل بن احمد الجبیر کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اجتماعی دفاع کے منشور کے تحت کی گئی ہے جس میں گلف تعاون کونسل کے اتحادی بھی شامل ہیں۔
کارروائی کا مقصد یمن کی قانونی حکومت کو تحفظ حرام کرنا ہے تاکہ حکومت کو حوثی باغیوں کے ہاتھوں زوال سے بچایا جا سکے، اور ہمیں امید ہے کہ حوثی باغی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے۔ وہ اپنے انہی انتہا پسندانہ خیالات کو لے کر یمن پر قابض ہونے اور اسے تباہ کرنے کی کوشش کے بجائے سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے۔
سعودی حکام کا کہنا ہے کہ صنعاء میں حوثی باغیوں کی مرکزی قوت کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے میزائل بیٹریوں اور جنگی جہازوں سے حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں جانی نقصان ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ یمن کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں کچھ عام شہری بھی ہیں۔ یمن میں حوثی باغیوں کی حمایت میں آواز اٹھانے والے ایک سرگرم کارکن اور صحافی حسن البخاتی کہتے ہیں،
سعودی فوج کے فضائی حملے نصف شب میں شروع ہوئے اور 5 سے 6 گھنٹے تک جاری رہے۔ انہوں نے صنعاء میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا لیکن ارد گرد بھی کچھ بمباری کی۔ ابھی تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 30 ہے اور تقریباً 45 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
جون برتلوزی صنعاء میں ایک فلاحی ادارے سے منسلک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں کا ہدف فوجی تنصیبات ہیں۔
پچھلے گھنٹوں میں ہم نے دھماکوں کی بہت سی آوازیں سنی۔ یہ تو معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ بمباری کس جگہ ہوئی ہے، لیکن یہ غالباً شہر کے مضافات میں قائم فوجی اڈوں اور فوجی تنصیبات پر کی گئی ہے۔
سنا میں کچھ عام شہریوں نے ان حملوں پر ناگواری کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یمن پر حملہ ان ملکوں کا یمن سے دشمنی کا اظہار ہے۔ نصیر الحامدی کہتے ہیں،
ہم یمن پر ان ممالک کے جارحانہ حملوں کی مذمت کرتے ہیں، یہ فوجی ٹھکانوں اور یمن کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔
سنا کے ایک اور رہائشی محمد الدہارب بھی ہمسایہ ملک کی اس مداخلت پر ناخوش ہیں، کہتے ہیں کہ یمن کے تمام مسائل سعودی عرب ہی کی پیداوار ہیں۔
سعودی عرب ہی یمن کے تمام مسائل کی جڑ ہے، انہوں نے کبھی بھی ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں کیا، انہوں نے ہمیں تیل نکالنے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کو کسی معاہدے پر پہنچنے دیا، ہر روز وہ ہمارے لیے کوئی نیا مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔
واضح رہے کہ یمن کے صدر عبد الرب منصور ہادی نے عدن چھوڑنے سے قبل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کہا تھا کہ وہ حوثی قبائلیوں کے خلاف کارروائی کی خواہش مند ریاستوں کی حمایت کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے گلف تعاون کونسل، جی سی سی اور عرب لیگ سے بھی مداخلت کی اپیل کی تھی۔
بی بی سی کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھیں معصومہ ملک۔ پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ یمن میں حوثی شیعہ باغیوں کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے کے لیے سعودی عرب نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔ آج ہفتہ وار بریفنگ میں پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں سعودی عرب نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان نے یمن میں سعودی کارروائی میں حصہ لینے کی حامی بھری ہے۔ اسلام آباد سے ارم عباسی کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں ہونے والی پریس بریفنگ کے دوران آج جب دفتر خارجہ کی ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان یمن میں باغیوں کے خلاف کارروائی میں حصہ لے گا تو انہوں نے جواب دیا، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو میں یہی بتا سکتی ہوں کہ اس سلسلے میں سعودی حکام نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس سے متعلق کوئی تفصیلات نہیں بتائیں کہ اگر پاکستان یمن میں باغیوں کے خلاف کارروائی میں حصہ لیتا ہے تو کیا اپنی فوج بھیجے گا یا کس قسم کی مدد فراہم کرے گا۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے امریکہ میں سفیر نے کہا تھا کہ ان کی فوج نے یمن میں صدر ہادی کی درخواست پر شیعہ حوثی قبائلیوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ادھر سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یمن میں سعودی آپریشن کو سودان، موراکو، مصر اور پاکستان کی حمایت حاصل ہے اور وقت پڑنے پر انہوں نے اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان سے جب میں نے پوچھا کہ سعودی حکام سے متعلق یہ خبر دی جا رہی ہے کہ پاکستان نے اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے تو اس پر وہ کیا کہیں گی، انہوں نے اس پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سوال کے جواب پر کہ کیا پاکستان یمن میں اپنا سفارتی مشن بند کرنے کا سوچ رہا ہے، انہوں نے کہا، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سفارت خانے اور وہاں مقیم پاکستانیوں کو چکنہ کیا ہے مگر ابھی تک یمن میں مشن ختم کرنے سے متعلق کوئی حکومتی فیصلہ نہیں لیا گیا، مگر وہاں ہماری کمیونٹی پہلے سے ہی چکنہ ہے اور حالات مزید خراب ہونے پر ممکنہ انخلاء کے بارے میں بھی ان کو بتایا گیا ہے۔ یمن کے صدر کی درخواست پر سعودی عرب، بحرین، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات عملی طور پر یمن میں باغیوں کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
یمن میں حوثی شیعہ باغیوں کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے کے لیے سعودی عرب نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا ہے، جس کی تصدیق پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کر دی ہے۔ اسی خبر کے تناظر میں بات کرنے کے لیے میں نے پاکستان میں موجود دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد سے کچھ دیر پہلے بات کی۔ ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ کیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کسی فوجی تعاون کا معاہدہ ہے؟
جی بالکل، دو قسم کے معاہدے تھے جس میں سے ایک ابھی کل عدم ہو چکا ہے، وہ تھا کہ جس میں لاکا فوج جو ہے کمبیٹ یونٹس وہ سعودی عرب میں تھیں، یہ 80s کی دہائی میں یہ ہم نے رکھے تھے، اور اس کے علاوہ ایک ٹریننگ اور باقی جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ ایک ان کے آرمی ہیڈ کوارٹرز میں ہمارا ایک سینئر پاکستان آرمی آفیسر کا ایک عہدہ بھی ہے جو وہاں پر رہتے ہیں، ان کے سٹاف وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے معاہدے تھے جس میں سے ایک تو ابھی نہیں رہا اور ایک ابھی تک چل رہا ہے۔
آپ کے خیال سے کیا پاکستانی فوج ذہنی اور پالیسی کے لحاظ سے سعودی عرب کے لیے یمن میں فوجی کارروائی کے لیے تیار ہے؟
یہ جی فی الحال مطلب ہے کہ اگر آپ اصولی طور پر میرے سے پوچھیں تو یہ مطلب دانش مندی نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے لڑائی میں اور ایسے کانفلکٹ میں اپنے آپ کو ملوث کریں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, جس سے ہمارے یہاں پر اپنے جو علاقہ ہے یہاں پر تعلقات جو ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو اصولی طور پر یہ بات صحیح نہیں ہے.
اچھا بریگیڈیئر صاحب, مشرق وسطی کا پورا خطہ ایک فرقہ وارانہ جنگ کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے, تو یہ لڑائی بنیادی طور پر تو پاور پالیٹکس ہے, تو کیا پاکستان ایک اتحاد میں شامل ہو کر خود بھی اس علاقائی لڑائی میں ایک فریق بن جائے گا؟
میرے خیال میں تو دانشمندی اسی میں ہے کہ ہم اس میں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, کیونکہ یہ اس کے بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں, اور جب بھی ہم نے اپنے آپ کو پراکسی وار میں ڈالا ہے, چاہے وہ کسی اور کی پراکسی وار ہے, چاہے وہ ہماری اپنی پراکسی وار, افغانستان میں امریکہ کی پراکسی وار ہم نے لڑی, کشمیر میں ہم نے اپنی پراکسی وار شروع کی, ابھی یہ سعودی عرب اور یہ باقی جو گلف اسٹیٹ ہیں ان کی خواہش کے مطابق اگر ایک اور پراکسی وار میں ہم اپنے آپ کو ڈالیں گے تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے, صحیح فیصلہ نہیں ہوگا, اور خاص کر زمینی فوج کو ڈالنا تو بہت ہی تباہ کن اثرات اس کے پاکستان پہ مرتب ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ نے افغانستان میں دیکھا, امریکہ جو ہے وہ 2001 سے وہاں پر لگا ہوا ہے, اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایگزٹ کس طرح کیا جائے, تو اس میں جانا تو بہت آسان ہے, ایگزٹ اسٹریٹجی جو اس کی ہے وہ کیا ہوگی ہماری, ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے قومی مفادات میں کیا ہے, اہداف کیا ہے ہمارے قومی, کہ ہم ایک ایسی جنگ میں جس کا ہم ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس میں ہم اپنے آپ کو دھکیل دیں.
اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے, یمن میں سعودی کے ساتھ کھڑا ہونا وزیر اعظم کا فیصلہ ہے یا جنرل راحیل کا؟ کیا سیاسی اور عسکری قیادت ایک صفحے پر ہے؟
فوج میں بھی ایک نرم گوشہ جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے رکھا جاتا ہے, ایران کو فوج بھی جو ہے وہ افغانستان میں اور باقی اقتصادی ایک رائیول سمجھتی ہے, تو میرے خیال میں سعودی عرب کے لیے ایک نرم گوشہ تو ہے, تو فوج بھی میرے خیال میں ابھی کس حد تک وہ جانا چاہتے ہیں, یا صرف سعودی عرب کے دفاع کے لیے استعمال ہوں گے. پہلے جب یہاں پر بحرین میں مسئلہ ہو گیا تھا تو اس وقت میری معلومات کے مطابق فوج نے یہ کہا تھا کہ اگر سعودی سٹیٹ کو خطرہ لاحق ہوا تو پھر انٹروین کریں گے ملٹریلی, باقی ہم نہیں جائیں گے. میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ تھا اس ان حالات میں, تو ابھی بھی میرے خیال میں فوج یہ کہے گی کہ مطلب ہے کہ یمن کے اندر پاکستان کی فوج اگر یہ سوچ رہے تو وہ نہ جائے, اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے. سعودی سٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر پاکستان کی مفاد میں ہے تو وہ میرے خیال میں فوج اس پہ تو راضی ہوگی, لیکن ایئر اور نیول کمپوننٹ جو ہے نا وہ چونکہ اس کے اتنی زمین پہ وہ نہیں ہوتا ہے, اس میں اس کا اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے, کیونکہ جو وہاں پر ملیشیا آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے پاس کوئی فضائی یا فضا سے زمین سے فضا کی طرف جو ان کے قابلیت ہے وہ خیال میں نہ ہونے کے برابر ہے, تو وہ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن زمینی فوج جو ہے نا وہ تو بہت ہی اس کے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں.
اچھا بریگیڈیئر سال صاحب, پاکستان کے اندر جو شدت پسندی کے خلاف جنگ جاری ہے اس پر پاکستان کے اس فیصلے کا کیا اثر پڑ سکتا ہے آپ کے خیال سے؟
میرے خیال میں ایک تو ہماری توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی, اور اگر ہم ایک اور جنگ میں ملوث ہوئے تو توجہ جو ہے وہ اس پر مرکوز نہیں رہے گی جو ہماری اپنی جنگ ہے, اور اس سے اگر توجہ ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ مطلب ہے کہ اس میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, جیسے اگر آپ نے افغانستان میں امریکی مداخلت دیکھی اور اس کے فوراً بعد انہوں نے عراق میں چلے گئے, وہ افغانستان سے توجہ ہٹ گئی, اور پھر ہم نے افغانستان میں 2004 میں افغانستان میں چونکہ ان کی توجہ نہیں تھی تو وہاں پر ایک مضبوط مزاحمت جو ہے وہ ابھری, تو یہ جو ہے ہمارے لیے, اور دوسرا پاکستان کے پاس اس وقت فوج کی بہت کمی ہے, خاص کر انفنٹری یونٹس کی, تو وہ اگر ہم یہاں سے نکالتے ہیں تو وہ پاکستان کی فوجی قابلیت جو پاکستان کے اندر ہے, چاہے وہ ہند کے خلاف ہے یا ان جو دہشت گرد موجود ہیں پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر یا کراچی میں, ان کے خلاف کمزوری ہماری ظاہر ہو جائے گی, یہ ہماری ولنریبلٹیز ہیں, تو میرے خیال میں ان کا خیال رکھنا چاہیے.
یہ تھے دفاعی تجزیہ کا ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد. سعودی عرب کے یمن میں حوثی شیعہ باغیوں کے خلاف کارروائی میں حمایت کے تناظر میں میں نے بات کی امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور تجزیہ کار حسین حقانی سے, اور ان سے پوچھا کہ پاکستان کے سعودی قیادت میں یمن کے خلاف بننے والے اتحاد میں شامل ہونے سے مشرق وسطی کی سیاست پر کیا اثر پڑ سکتا ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پاکستان مشرق وسطی کے جو مختلف تنازعات ہیں ان میں مزید ملوث ہو جائے گا, اور اس کا اثر پاکستان کی سیاست پر کچھ اچھا نہیں ہوگا. ویسے بھی سعودی عرب اور ایران کے جو مخاصمت ہے وہ ایک شیعہ سنی مقابلے کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے, اور پاکستان کے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ وہاں اس قسم کے جذبات پیدا ہوں.
اچھا, پاکستان کی کتنی فوج اس جنگ میں شامل ہے یا ہو سکتی ہے, اندازے کیا ہیں؟
کہہ تو یہ رہے ہیں کہ پاکستان چند ہزار فوجی بھیجے گا, اور یہ بات سعودی عرب نے کہی ہے. ابھی تک پاکستان نے سرکاری طور پر اس کا اعلان نہیں کیا. چند ہزار فوجیوں کا مطلب 1,000 to 3,000 تک ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک یا دو بریگیڈ سے زیادہ اس وقت فارغ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اسے ایک طرف اپنی دیرینہ رائیول بھارت کے لیے اپنی فوج تیار رکھنی ہوتی ہے, اور دوسری طرف اب دہشت گردوں کے خلاف فوجی کاروائیاں بھی شروع ہوئی ہیں.
جی, اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا روایتی کردار یعنی مسلم ممالک میں مصالحانہ کردار کیا اب برقرار رہ سکے گا؟
پاکستان مسلم ممالک کے درمیان مصالحت کا جو کردار ادا کرنے کا دعویٰ کرتا رہا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکا, اور گزشتہ چند دہائیوں میں پاکستان سعودی عرب پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگا ہے, خاص طور پہ تیل کے معاملے میں اور فورن کرنسی ریزروز کے معاملے میں. تو اس لیے پہلے ہی پاکستان کا مصالحانہ کردار بہت حد تک کمپرومائز ہو چکا تھا, اب میرا یہ خیال ہے کہ اس پر اور زیادہ منفی اثر ہوگا.
اچھا, تو کیا پاکستان کا سعودی عرب کی اس لڑائی میں شامل ہونا ایک فرقہ وارانہ فیصلہ ہے یا اس کے اسٹریٹجک اسباب ہیں؟
پاکستان سعودی عرب پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے, کیونکہ پاکستان تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے, اسے سستا تیل چاہیے, پاکستان کی معیشت بہت زیادہ مستحکم نہیں ہے, اور پاکستان کا زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے ہمیشہ ایک بحران کا سامنا پاکستان کو رہتا ہے. سعودی عرب ان معاملات میں پاکستان کی مسلسل حمایت اور مدد کرتا رہا ہے, اور پاکستان یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے سعودی عرب کا قرض چکانا ہے.
اچھا, یہ فیصلہ وزیر اعظم نواز شریف کا ہو سکتا ہے, یہ جو پاکستان سعودی قیادت میں یمن کے خلاف بننے والے اتحاد میں جو شامل ہونے کا فیصلہ ہے, وزیر اعظم نواز شریف کا ہو سکتا ہے یا جنرل راحیل شریف کا یا دونوں کا؟
میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کا فیصلہ عسکری قیادت اور سویلین قیادت مل کر ہی کر سکتے ہیں. سرتاج عزیز صاحب جو کہ مشیر ہیں امور خارجہ کے, انہوں نے تو ابھی تک یہ کہا ہے کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایسا فیصلہ ہوا تو وہ عسکری اور سویلین قیادت کی باہم مشاورت سے ہوگا.
اچھا, حسین حقانی صاحب, یمن کے خلاف ملٹری اتحاد میں شامل ہونے سے پاکستان کی اپنی فوج پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی فوج کو ایک اسلامی فوج کے طور پر تیار کیا گیا ہے؟
پاکستان کی فوج کو ہمیشہ ایک اسلامی فوج کے طور پر تیار کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھارت کے خلاف ایک قومی فوج کے طور پر پیش کیا گیا ہے. ہماری عسکری قیادت نے ہمیشہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو بھی بھارت کے خلاف کارروائی کا رنگ دیا ہے. ایسی صورت میں ایک عالم اسلام کی اندرونی لڑائی میں شامل ہونے سے پاکستانی فوج پر مختلف قسم کے سیاسی اور نظریاتی اثرات ہو سکتے ہیں.
اچھا, پاکستان خود ایک خونریز قسم کی دہشت گردی اور شدت پسندی کا شکار ہے, فرقہ واریت بھی اس کی ایک شکل ہے, تو سعودی عرب کے اس جنگ کے بعد پاکستان میں شدت پسندی کیا شکل اختیار کر سکتی ہے؟
دیکھیے, سعودی عرب کا پاکستان سے قریب قرب ہمیشہ پاکستان میں بدقسمتی سے فرقہ واریت کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بنا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک وہابی نقطہ نظر کو ہمیشہ پذیرائی حاصل رہی ہے, اور سعودی اپنی طرف سے تو ایک نیک نیتی کے ساتھ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ وہ پاکستان میں مذہبی جذبات کی مدد کر رہے ہیں, لیکن وہ بدقسمتی سے ہمیشہ فرقہ واریت کو پروان چڑھانے کا سبب بنے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کا جو مقابلہ شروع ہو گیا ہے مشرق وسطی میں بالادستی کا, اس میں بھی پاکستان کے شیعہ حضرات کے جذبات ایرانیوں کے ساتھ اور وہابی حضرات کے جذبات سعودی عرب کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں. اس کشمکش میں پڑنے سے پاکستان میں فرقہ واریت میں اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں.
یہ تھے امریکہ کے سابق سفیر اور تجزیہ کار حسین حقانی. یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں جاری فضائی حملوں کے بعد خطے کی کیا صورتحال ہے, اس کی تازہ ترین بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہی ثقلین امام ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی ثقلین.
جی نازیہ, اس وقت جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے وہ یہ کہ ایجپٹ نے اعلان کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ سعودی عرب کے اتحاد میں اپنی فضائیہ اور نیوی کا بھی استعمال کر سکتا ہے, یعنی بحریہ کا بھی. اچھا. اور دوسری, حزب اللہ نے یہ سعودی عرب کو کہا ہے کہ جو اس نے حملہ کیا یہ کھلی ایک جارحیت ہے اور اس کو بند کرنا چاہیے. عراق نے کہا کہ جو سعودی عرب کے حملے جو ہیں ان یہ قابل قبول نہیں ہیں. اور اس طرح جو خود حوثی ہیں ان کے لوگوں کے اپنے رد عمل ابھی سن لیے ہیں. یہ سب مل کے اب یوں حالات نظر آ رہے ہیں کہ فی الحال جو تھوڑا سا ایک جو سکون سا نظر آ رہا ہے یہ کسی مزید پیش جنگ اور حملوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. تو اب اس وقت یعنی وہ کھلی طرح تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے بظاہر فرقہ وارانہ اور مذہبی بنیاد پہ کہ ایک طرف وہ عرب قبائل جو سنی حامی ہیں اور ایک طرف وہ جو شیعہ لوگوں کے حامی ہیں.
جی سکلین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سعودی عرب نے کہا ہے کہ یمن میں حوثی قبائل کے خلاف کارروائیوں میں اسے پاکستان کی حمایت حاصل ہے. اس پر مزید تجزیہ اور تبصرے پروگرام میں آگے آنے کو ہیں. سربین ابھی جاری ہے. اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ احمد رضا.
آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے دفاعی چیمپئن انڈیا کو 95 رن سے ہرا دیا ہے. وہی انڈیا جو اس ورلڈ کپ میں اب تک ناقابل شکست رہا تھا. آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 328 رنز بنائے, جس میں سٹیو اسمتھ کی 93 بالوں پر 105 رنز کی شاندار اننگ شامل تھی. بھارت کی پوری ٹیم 47 اوورز میں 233 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئی. اب 29 مارچ کو میلبرن میں کھیلے جانے والے فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ ورلڈ کپ کے مشترکہ میزبان نیوزی لینڈ سے ہوگا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ وہ ایک روزہ کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان اور نئی سلیکشن کمیٹی کے انتخاب کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹرز اور بورڈ کے سابق سربراہوں سے مشورے کر رہے ہیں, اور نئے کپتان اور نئی سلیکشن کمیٹی کا اعلان 2 یا 3 دن میں کر دیا جائے گا. پاکستانی ایک روزہ کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق آسٹریلیا کے خلاف ورلڈ کپ کا کوارٹر فائنل کھیلنے کے بعد ایک روزہ کرکٹ کو خیر باد کہہ چکے ہیں. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس نے کہا ہے کہ مصباح الحق کے جانے کے بعد پاکستانی بیٹنگ میں خلا ضرور پیدا ہوگا, مگر انہیں امید ہے کہ اسے جلد ہی پر کر لیا جائے گا.
مصباح کے جانے کے بعد تو ایک تھوڑا سا ہال نظر آ رہا ہے, لیکن مجھے میری امید ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے. آصف شفیق جیسے پلیئر ہیں, اظہر ہے, حارث سہیل ہے, یہ پاکستان کا آئی تھنک فیوچر ہے. تو ٹیلنٹ ہے, اٹس جسٹ اے میٹر آف پٹنگ تھنگز ان آرڈر.
انگلینڈ نے انگلش کرکٹ ٹیم کے ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے نیا فاسٹ بالنگ کوچ مقرر کر دیا ہے. 46 سالہ گبسن ڈیوڈ سیکر کی جگہ لیں گے. وہ 2007 سے 2010 تک بھی اسی عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. اور برطانیہ میں فٹ بال کے شائقین پریمیئر لیگ کے مہنگے ٹکٹوں کے خلاف آج لندن کے ایک ہوٹل کے باہر مظاہرہ کریں گے, جہاں پریمیئر لیگ کے کلبز کے حکام کا اجلاس ہوگا.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک بران جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں 2 ہفتہ قبل ایک بزرگ راہبہ کے اجتماعی ریپ کے الزام میں پولیس نے 2 مشتبہ ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے. 14 اپریل کو ریاست کے ندیا ضلع میں ایک کاؤنٹ اسکول میں بعض حملہ آوروں نے ڈاکہ ڈالا تھا. اس پر تفصیل آنے کو ہے. اس وقت پروگرام کے نصف عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نخبت ملک کی زبانی.
یمن میں حوثی قبائلی جنگجو عدن شہر پر قبضہ کرنے کے قریب ہیں اور اس وقت شہر کے مضافات میں جھڑپوں کی اطلاعات ہیں. ادھر سعودی عرب نے حوثی قبائل کے خلاف فوجی آپریشن کا آغاز کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے پاکستان, مراکش, مصر اور سوڈان کی حمایت حاصل ہے. ترکی اور عرب لیگ نے سعودی فوجی آپریشن کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. پاکستانی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب نے یمن میں فوجی آپریشن کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہے. ایران نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ حوثی قبائل کے خلاف یمن میں شروع کیا گیا فوجی آپریشن فوری طور پر روکا جائے ورنہ قتل عام میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ پنجاب کو ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی سے متعلق 5 دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ جرمن ونگس طیارے کے حادثے کی تحقیقات سے ایسا لگتا ہے کہ اس جہاز کا معاون پائلٹ اس طیارے کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
یمن میں شیعہ حوثی باغیوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے سعودی عرب نے یمن میں فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر کا کہنا ہے کہ ان کے ملک نے یہ قدم یمن کے صدر ابو عبدالربو منصور ہادی کی قانونی حکومت کو بچانے کے لیے اٹھایا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا سعودی عرب کے امور پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین سے، اور ان سے میرا سوال تھا کہ سعودی عرب براہ راست یمن کی لڑائی میں شامل ہو گیا ہے، کیا آپ اس کی زمینی فوج بھی بھیجے جانے کا امکان ہے؟
دیکھیے، کچھ قطعیت کے ساتھ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو آثار جو قرائن ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 1.5 لاکھ سعودی فورسز اس وقت یمن کے بارڈر پہ موجود ہیں، اور وہ کس لیے ہیں؟ دیکھیے، شاہ سلمان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ زمینی فوجیں یمن کے اندر داخل کر دی جائیں بہت آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے یقیناً وہ یہ چاہیں گے کہ کم از کم حوثیوں کی طاقت کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے ہوائی فضائی بمباری کے ذریعے کہ وہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہوا ہے اور اس میں کچھ وقت لگے گا، اور اس لیے اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی زمینی آفنسو ہوتا بھی ہے تو ابھی اس میں چند دن باقی ہے یہاں تک کہ کسی حد تک پلم کر دیا جا سکے اپوزیشن کو، ان کو کمزور کر دیا جا سکے، اس کے بعد ہی اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہے۔
اچھا، سعودی عرب القاعدہ کا فروغ نہیں چاہتا، لیکن موجودہ صورتحال میں کیا اب القاعدہ کو پنپنے کا موقع نہیں مل جائے گا؟
دیکھیے، یہ سوالیہ نشانات بالکل ہیں، اور صرف اس مسئلے سے نہیں ہے کہ سعودی عرب داخل ہو گیا ہے، اس سے پہلے جو کچھ یمن میں ہوتا رہا گزشتہ 8-9 مہینوں سے، اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ القاعدہ کو کسی حد تک ایک رسپائٹ مل رہا ہے، کسی حد تک پنپنے کا موقع مل رہا ہے۔ دیکھیے، امریکہ نے یمن میں ایک بڑا زبردست قسم کا نظام قائم کیا تھا، اور القاعدہ جو وہاں اتنی اسٹرانگ تھی اس کے اوپر اس کو حاوی آنے کے لیے، منصور ہادی صاحب کی جو حکومت تھی وہ بھی القاعدہ سے نبرد آزما تھی، اور امریکہ نے اس کو پریزنٹ یوں کیا تھا کہ یہ ایک بڑا کلاسک کیس ہے کہ کس طرح القاعدہ پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ سارے فسادات شروع ہوئے اور یہ سارا مسئلہ شروع ہوا 6-8 مہینہ پہلے جب سنا میں حوثی داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد سے امریکہ کو بھی پل بیک کرنا پڑا، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ امریکہ زمین پر وہاں بڑی حد تک موجود نہیں ہے، تو وہ ساری کیمپین جو القاعدہ کے خلاف ہو رہی تھی وہ پہلے ہی رک چکی تھی، اور اس آفنسو کے بعد اس پر یقیناً مزید اثرات پڑیں گے، تو القاعدہ کو کسی حد تک ایک رسپائٹ تو یقیناً نظر آتا ہے۔
تو مغربی ممالک اور خود سعودی عرب کے توسط سے یمن میں ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے مطابق حوثی قبائل کو حکومت میں شراکت دی جانی تھی، وہ کیوں ناکام ہوا؟
دیکھیے، اس سبجے میں ایک کمیٹی بنائی گئی، ریکمنڈیشنز کانسٹیٹیوشنل ریکمنڈیشنز دینی تھی، اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکمنڈیشنز دی انہوں نے، اس پر لامالا حوثی قبائل اس سے اگری نہیں کیے۔ مثال کے طور پہ جو سب سے بڑی رکاوٹ سامنے آتی ہے کہ جس کانسٹیٹیوشن، جس دستور کی بات کی گئی اس معاہدے کے نتیجے میں، اس میں یمن کو 6 حصوں میں بانٹا گیا تھا، جس میں شمالی علاقہ جو کہ حوثیوں کا علاقہ ہے اس کو 4 حصوں میں، اور جو جنوبی علاقہ تھا اس کو 2 حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ حوثی قبائل اس کو قبولنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ 4 اور 2 میں 6 حصوں میں یمن کو ڈیوائڈ کر دیا جائے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس طرح حوثیوں کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ اس پر جب کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا، وہ زیادہ سے زیادہ حوثی اس بات کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ 2 حصوں میں یمن کو 2 پروونسز میں تو آپ بانٹ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کی ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں، اور جب اس پر بات نہیں بنی تو پھر معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج کا دن آ گیا۔
یہ تھے سعودی عرب کے امور پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین۔ اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا امریکہ کے نجی تحقیقی ادارے اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے تجزیہ کار کامران بخاری سے اور ان سے پوچھا کہ سعودی عرب نے اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر اب تو ہوائی بمباری کر دی ہے، کیا یہ کارروائی خطے کو بڑی جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے؟
جی، جو فساد برپا ہے اس کو مزید ہوا دی جا رہی ہے اور پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو سیکٹیرین بیٹل فیلڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جہادی جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر کھیلتے ہیں. سیریا میں دیکھیں اسد کے خلاف جو کارروائی کی گئی تھی، اسد حکومت کے خلاف اس کا تختہ الٹنے کے لیے، اس سے وہ ملک جو ہے ایک بہت بڑا جہادستان بن گیا. اسی طریقے سے عراق جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جو نا دھکیلا گیا ہے. لبنان میں بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. بحرین پہلے سے جو ہے وہ غیر مستحکم ہے، اب اوپر سے یمن میں یہ شروع ہو گیا ہے، تو پھر اور وہاں تو پہلے سے القاعدہ موجود ہے اور اب داعش کے بھی کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ جو جیو سیکٹیرین جنگ ہے اس سے سب سے بڑے جو کہتے ہیں نا دا بگیسٹ ونرز جو ہیں وہ جہادی ہوں گے، اور جو لوزرز ہیں وہ میرے خیال میں یہ ایگزیجریشن کی بات نہیں ہوگی کہ اگر کہا جائے کہ سعودی عرب اور ان کے جو حمایتی ہیں.
اچھا، تو سعودی عرب کی اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا اس طرح وہ حوثیوں کو شکست دے سکے گا؟
جی، یہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. بات ساری اتنی ہے کہ ان کو ایران اور جو ان کے سعودی عرب کے جو مخالفین کیمپ ہے جس کو شیعہ کیمپ کہا جاتا ہے، جس میں ہوتیز بھی ہیں، علویز بھی ہیں اور دیگر لوگ ہیں، تو اس کیمپ کی پھر سے ایک اور جو نا ملک کے اندر طبقت لے جانا سعودی عرب کے لیے بڑا ہی وہ پریشانی کی بات ہے، اور اس وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہی تھا. تو اب یہ ہے کہ یہ جو لمیٹڈ ایئر اسٹرائک، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مطابق جو ہے سب سے بیسٹ آپشن ہے فی الحال. ایک تو یہ کہ ریسپانس دیا جائے، دوسری سائڈ کو یہ میسج دیا جائے کہ بھائی آپ اپنے جو میکسملسٹ پوزیشنز ہیں ان سے نیچے اتر کے بات چیت کریں.
تو آپ یہ بتائیں کہ امریکہ نے جو اب تک صرف انٹیلیجنس سپورٹ دینے کا اعلان کیا ہے، تو اس طرح امریکہ اس جنگ میں سعودی عرب کا حلیف تو بن گیا ہے، اب امریکہ مزید کیا کچھ کر سکتا ہے؟
امریکہ حلیف نہیں بنا، امریکہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اسی ٹائم پہ جہاں پر جو انٹیلیجنس اور لوجسٹیکل سپورٹ سعودی عرب کو دی جا رہی ہے یمن کو لے کے، تو وہ جو عراق کے اندر ایران کے ساتھ سکرت کے شہر کے اوپر بمباری بھی کی جا رہی ہے، تو ایک بیلنسنگ ایکٹ چل رہی ہے امریکہ کی جانب سے.
تو اب کیا یمن میں القاعدہ زیادہ مضبوط نہیں ہو جائے گا؟
القاعدہ بھی ہوگی، داعش بھی ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ جہاں سیکٹیرین جنگ ہوتی ہے، اس سیکٹیرین جنگ میں سب سے زیادہ جن کا فائدہ ہوتا ہے، جو اس وکٹ پہ سب سے بہتر کھیلتے ہیں وہ ہیں جہادی. یہ ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے اور اب یمن میں بھی دیکھیں گے.
اچھا، امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان پر اس جنگ کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟
ظاہر ہے اس مذاکرات جو ہے وہ ان کے اوپر اثر انداز ہوں گے. ایران جو ہے وہ پلینگ ہارڈ ٹو گیٹ کرے گا کہ بھائی جو ہے آپ نے جو ہے ہمارے خلاف کارروائی کی ہے، یہ گڈ فیتھ نہیں ہے، ہم آپ سے گڈ فیتھ کا جو ہے توقع رکھ رہے تھے. لیکن یہ کہ امریکہ کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موو ہے کہ جہاں پر اس ایشو کو لے کر نیوکلیئر ایشو پہ تھوڑی سی آن ٹوسٹنگ کی جائے ایران کی، جس میں ایران سے کنسیشن لیے جائیں نیوکلیئر ایشو پہ اور ان کو ان کے بدلے میں کہا جائے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے یمن کے اوپر جو ہے آپ کے جو تحفظات ہیں ان کو مد نظر رکھیں گے، تو شرط ہے کہ اگر آپ جو ہے ہماری بات مانیں نیوکلیئر ایشو پہ.
یہ تھے امریکہ کے نجی تحقیقی ادارے اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے تجزیہ کار کامران بخاری. فرانسیسی حکام کے مطابق لگتا ہے کہ جرمن ونگز کے گر کر تباہ ہونے والے طیارے کا معاون کپتان طیارے کو تباہ کرنا چاہتا تھا. اسی کی مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا پیرس میں مقیم صحافی وائجو نرمونی سے اور ان سے پوچھا کہ جرمن ونگز جہاز کے تباہ ہونے کے بارے میں اب تازہ ترین کیا کہا جا رہا ہے.
دیکھیے، ہم نے ابھی مارسی کے جو پروسیکیوٹر جنرل ہے، جو اسٹیٹ کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے حساب سے جو کو پائلٹ تھا اس نے جان بوجھ کر کے یہ ہوائی جہاز نیچے اتارا ہے، مطلب جان بوجھ کر کے ایکسیڈنٹ کیا ہے، جہاں پر ان کی جان اور 149 لوگ جو باقی تھے انہوں نے جان بوجھ کر کے خودکشی کی ہے سب کے ساتھ.
جان بوجھ کر کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ فرانس کے حکام نے کن ایویڈنس کے بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کو پائلٹ نے یہ طیارہ ایئر بس تباہ کیا؟
एक तो उन्होंने जो वॉइस रिकॉर्डर उनको मिला था उसमें जो सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई है वो सुनी है और उसके मुताबिक ये कह रहे हैं। पहली बात ये है कि शुरू शुरू में दोनों पायलट के बीच में बिल्कुल नॉर्मल बातचीत हुई थी, दोनों जर्मन में बात कर रहे हैं। उसके बाद जो खास पायलट है, चीफ पायलट है, वो बाथरूम चले जाते हैं और उस वक्त जो को पायलट है वो दरवाजा बंद कर देते हैं। और 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जब से अटैक हुआ है तब से नई लॉकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दी है टेररिस्ट को प्रिवेंट करने के लिए अंदर आने से। तो उस सिस्टम में बाहर से भी आप दरवाजा खोल सकते हो, लेकिन अगर अंदर पायलट ने उसको वो डीब्लॉकिंग मैकेनिज्म अगर उन्होंने ऑफ कर दिया हो तो बाहर से कोई दरवाजा नहीं खोल सकता। तो यहाँ पर आवाज आती है, वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो बहुत ही जोर से दरवाजा खटखटाते हैं कोशिश करने के लिए कि दरवाजा तोड़ के हम अंदर कैसे चले जाए। और अंदर से कोई भी को पायलट का ना तो जवाब आता है ना कुछ कुछ बातचीत होती है और 8 मिनट में वो हवाई जहाज नीचे गिर पड़ता है।
अच्छा, तो वहाँ माहिरीन कॉकपिट को लॉक करने के बारे में क्या कह रहे हैं? आमतौर पर कॉकपिट को लॉक करने की क्या पॉलिसी होती है?
कॉकपिट को लॉक करने की ये पॉलिसी होती है कि आप अंदर से कॉकपिट बंद कर सकते हो और उनके यहाँ कोड होता है। तो कोई भी बाहर से जो अगर को पायलट हो या कोई और व्यक्ति जिनके पास वो कोड हो वो कोड बना करके वो अंदर जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन इस वक्त को पायलट के पायलट जो अंदर जो होता है उसके यहाँ ये भी पावर होती है कि वो कोड को ब्लॉक कर दे पूरी तरह से, इसलिए कोई भी अंदर ना आ पाए। पहले शुरू शुरू में तो ये सजेशन दिया गया था कि कभी भी कॉकपिट को किसी को भी अकेला अंदर ना छोड़ा जाए, लेकिन बाद में ये पता चला कि एयरलाइंस ने कहा था कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली चीज हो जाएगी, बहुत ही महंगी चीज हो जाएगी अगर हर वक्त दो बंदे कॉकपिट के अंदर होने चाहिए किसी भी वक्त। इसलिए वो जो सजेशन था उसको उन लोगों ने शूट डाउन कर दिया।
अच्छा, तो दूसरी एयरलाइन कंपनीज के लोग इस हादसे के बारे में क्या कह रहे हैं?
अब तो एविएशन एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि शायद ये कॉपीकैट अटैक था, क्योंकि अब सब लोग सोचने लग गए हैं कि 3 ऐसे हवाई जहाज गिरे हैं हाल में जिसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। एक तो वो मलेशिया एयरलाइंस का जो समुन्द्र में गिर पड़ा था हवाई जहाज जिसका अभी कोई नामो निशाना ही पता नहीं चला है, और वहां पर भी कहा गया है कि पायलट ने जानबूझ करके उस हवाई जहाज का कोर्स जो था उसका जो रास्ता जो था वो बदल दिया था। दूसरा एक हवाई जहाज जो गिरा था वो एयर अल्जीरिया का हवाई जहाज इसी तरीके से गिरा था।
अच्छा।
एकदम अचानक सडनली नीचे जाके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गए थे उस हवाई जहाज के भी। और ये तीसरा है जब एविएशन स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि शायद यहाँ पर भी खुदकुशी की पॉसिबिलिटी है, या तो ये तो कह रहे हैं पॉसिबिलिटी नहीं बिल्कुल सर्टेनिटी है।
ये थी पेरिस में मुकीम सहाफी वाइजो नरामने। भारत की रियासत मगरबी बंगाल में 2 हफ्ते कबल एक बुजुर्ग रहबा के इज्तमाई रेप के इल्जाम में पुलिस ने 2 मुश्तबा मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया है। 14 अप्रैल को रियासत के नदिया जिले में एक कॉन्वेंट स्कूल में बाज हमला आवरों ने डाका डाला था और वहां मौजूद राहिबा की आबरू रेजी की थी। इसी वाक़े पर पूरे मुल्क में गम गुस्से की लहर तोड़ गई है। दिल्ली से हमारे नामानिकार शकील अख्तर की रिपोर्ट।
बंगाल के नदिया जिले के कॉन्वेंट स्कूल पर हमले और इज्तमाई आबरू रेजी के वाक़े में बंगाल पुलिस ने एक मुश्तबा मुलजिम को मुंबई में गिरफ्तार किया। दूसरा मुलजिम बंगाल में ही पकड़ा गया है। अदालत ने इन मुलजिमों को पुलिस की तहवील में दे दिया है। अभी ये नहीं मालूम कि इस वाक़े में इन दोनों मुलजिमों का क्या किरदार था। ये वाक़या 14 मार्च की सुबह का है। स्कूल में CCTV कैमरा लगा हुआ था और इसमें 6 हमलावरों के चेहरे सामने आए हैं। پولیس کا خیال ہے کہ حملے اور 71 سالہ راہبہ کی اجتماعی آبرو ریزی میں ایک مجرم گروہ کا ہاتھ ہے جس کے کئی ارکان جرم کے ارتکاب کے بعد بنگلہ دیش فرار ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف پورے ملک میں زبردست احتجاج ہوا تھا اور خود وزیراعظم نریندر مودی نے اس پر تشویش ظاہر کی تھی۔ مغربی بنگال کی ریاستی حکومت نے اس کیس کو وفاقی تفتیش ادارے سی بی آئی کو سونپ دیا تھا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں رونما ہوا تھا جب دلی اور ممبئی سمیت ملک کے کئی شہروں اور قصبوں میں عیسائیوں کی عبادت گاہوں اور تعلیمی اداروں پر حملے کیے گئے تھے۔ عیسائی اداروں پر مسلسل حملے نے عیسائی برادری میں خاصا عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا ہے اور انہیں اندیشہ ہے کہ ان حملوں میں سختگیر ہندو تنظیموں کا ہاتھ ہے۔ دو روز قبل بنگال کے ایک کانونٹ اسکول کو ایک دھمکی بھرا خط ملا ہے جس میں کانونٹ اسکول کی راہباؤں سے کہا گیا ہے کہ وہ اسکول سے چلی جائیں ورنہ اسکول کو اڑا دیا جائے گا۔ گزشتہ کچھ ہفتوں میں کئی چرچوں کو بھی تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں پر پارلیمنٹ میں بھی تشویش ظاہر کی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی حال میں عیسائیوں کی ایک تقریب میں یہ یقین دلایا تھا کہ ان کی حکومت مذہبی آزادی کے حق کا تحفظ کرے گی اور کسی بھی گروپ یا تنظیم کو دوسرے مذاہب کے بارے میں نفرت پیدا کرنے اور تخریب کاری کی اجازت نہیں دے گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج آسٹریلیا نے 95 رنز سے بھارت کو سیمی فائنل میں ہرا دیا۔ اس کے مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے اپنے ہمارے ساتھ ہی رشید شکور سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ عالمی چیمپئن بھارت آج دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے ہار کر عالمی کپ سے باہر ہوا ہے، بھارت کی شکست کی کیا وجہ بنی؟
پہلے تو بھارتی جو بالرز ہیں انہوں نے کافی رنز کروا دیے، 328 رنز کا اسکور کر دیا تھا آسٹریلیا نے، اور اس کے بعد بھارتی ٹیم کی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ اس کی بیٹنگ ہے، لیکن آج کے میچ میں بھارتی بیٹنگ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی اور صرف 233 پر ان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ تو بھارتی ٹیم جو ہے کھیل کے دونوں شعبوں میں آج ناکام رہی، حالانکہ پورا ٹورنامنٹ اس نے بہت اچھا کھیلا تھا۔ اس سے پہلے جتنے میچ بھارتی ٹیم کھیلی تھی اس نے تمام کے تمام میچز جیتے تھے اور اپنی حریف ٹیموں کو آل آؤٹ کیا تھا۔ تو آج نہ بھارتی بالرز اتنے کامیاب ثابت ہو سکے اور نہ بھارتی بیٹنگ جو ہے وہ چلی۔
اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ اس سیمی فائنل میں کن کھلاڑیوں کی کارکردگی قابل ذکر رہی؟
آسٹریلیا کی اننگز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اسٹیو اسمتھ نے شاندار سینچری کی، انہوں نے 105 رنز بنائے، وہ ان کے ایک ون ڈے کریئر کا بہترین انفرادی سکور بھی ہے۔ ایرون فنچ جو ان کے اوپنر ہیں انہوں نے 81 رنز بنائے، اور ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنی جو شراکت تھی اس میں 182 رنز کا اضافہ کیا، لیکن اس کے بعد پھر کوئی بڑی اننگز دیکھنے میں نہیں آئی آسٹریلیا کی اننگز بیٹنگ میں۔ لیکن مچل جانسن نے آ کر جو ہے وہ صورتحال کو تبدیل کیا، انہوں نے صرف 9 گیندوں کا سامنا کیا اور 4 چوکے اور 1 چھکا لگا کر 27 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اور انہی کی وجہ سے یہ 328 تک جو ہے وہ آسٹریلیا کی ٹیم پہنچی تھی۔ بھارتی جو بالنگ ہے اس میں امیش یادیو نے 4 وکٹیں حاصل کی، حالانکہ بڑے مہنگے ثابت ہوئے، 72 رنز دیے، لیکن وہ 4 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور جب بھارتی بیٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو وراٹ کوہلی اور شیکھر دھون اور روہت شرما، سریش رائنا، یہ لمبی بیٹنگ لائن، لیکن کوئی بھی نہ چلا، اور مہندر سنگھ دھونی ان کی مزاحمت وہ آخر وقت تک جو ہے وہ لڑتے ہوئے نظر آئے آسٹریلوی بالنگ، لیکن پھر وہ بھی 65 رنز پر جب آؤٹ ہوئے تو پھر بھارت کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا تھا اس میچ میں۔
اچھا، تو کیا اس طرح کی کوئی اشارے مل رہے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی عالمی کپ کے اس شکست کے بعد بین الاقوامی کرکٹ کو خیر باد کہہ دیں؟
پریس کانفرنس میں جب وہ آئے اس میچ کے بعد، جب کپتانوں کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے تو بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، اور بھارتی جو صحافی ہیں انہوں نے شروع میں ہی پوچھ لیا کہ آپ کے جو مستقبل کے جو ہیں وہ عزائم کیا ہیں، کیا ارادے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک بھارتی صحافی نے کہا کہ آپ ریٹائر تو نہیں ہو رہے ہیں، तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए और बल्कि हंसते हुए उन्होंने कहा कि मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और फिर भारतीय साफी जो है वो खासे उनसे जो मजाक के मूड में भी थे, तो उन्होंने कहा कि आप कल तो कोई ऐलान नहीं कर रहे हैं। इसका इसकी वजह यह थी कि क्योंकि अब यहाँ सेमीफाइनल खत्म हुआ है, अब तमाम जो साफी हैं उनको मेलबर्न ट्रैवल करना है, तो कहीं उनके जहन में ये था कि हम यहाँ पे सफर में हों और पता चला कि पीछे से महेंद्र सिंह धोनी कोई रिटायरमेंट का ऐलान करते, तो उन्होंने इस चीज को बिल्कुल रोल आउट कर दिया, खारिज इम्कान करार दे दिया। अच्छा। और उनका कहना है कि वो अभी वनडे इंटरनेशनल खेलते रहेंगे।
अच्छा शुक्र, अब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से, तो किस तरह के मुकाबले की तवक्को की जा सकती है?
देखिए दोनों टीमें जो है इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड दोनों ने। न्यूजीलैंड को जो एडवांटेज रहा है वो अपने होम ग्राउंड का रहा, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है ज्यादातर जो अपने मैचेस थे सिवाय एक मैच के वो उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर खेले। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब न्यूजीलैंड गई तो वहां न्यूजीलैंड ने ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था दिलचस्प मुकाबले के बाद एक विकेट से। तो अब ये मैच होगा मेलबर्न में, यहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशन है, विकेटें हैं, जो मौसम है वो न्यूजीलैंड से कदरे मुख्तलिफ है, और न्यूजीलैंड के जो ग्राउंड्स हैं वो भी छोटे हैं, जहाँ पे मतलब जोरदार जो छक्के हैं वो ज्यादा इस टूर्नामेंट में लगे हैं, तो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ऑस्ट्रेलिया को किस तरह वो काबू करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की जो इस वक्त बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है, बैटिंग लाइन में भी उनके पास ब्रेंडन मैक्यूलम, विलियमसन, रॉस टेलर, मार्टिन गप्टिल, कोरे एंडरसन, इस तरह के जो खिलाड़ी हैं जारहाना अंदाज में खेलने वाले, तो एक जिसको कहते हैं कि एक जबरदस्त मुकाबला फाइनल वो हम तवक्को रख सकते हैं कि 29 तारीख को मेलबर्न में दोनों जो मुश्तरका मेजबान हैं इस आलमी कप के वो जब मध्य मुकाबले लेंगे तो एक अच्छी क्रिकेट जो है वो देखने वालों को मिलेगी।
ये थे हमारे साथी अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अज़ला खुशसाली से मुतासिर हैं। गैर सरकारी तंजीमों का कहना है कि खुशसाली के बायस बाज़ अज़ला में माल मवेशी को शदीद खतरात लाहक हैं, और अगर माल मवेशी के लिए चारे का इंतजाम ना किया गया तो उनके बड़े पैमाने पर हलाकतों का अंदेशा है। तफसील बता रहे हैं क्वेटा से मोहम्मद कासिम।
बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बारिशें नहीं हुई या मामूल से इंतहाई कम हुई हैं, जिसके बायस इसके बेशतर अज़ला एक मरतबा फिर खुशसाली से दोचार हो रहे हैं। आलिम दो गैर सरकारी तंजीमों आज़ाद फाउंडेशन और एक्शन एड ने मुतासर इलाकों का सर्वे किया है। आजाद फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जायद मंगल का कहना है कि बलूचिस्तान के बाज़ अज़ला में खुशसाली की सूरत हाल संगीन है।
इसमें हम देख रहे हैं कि जाम पे सबसे ज्यादा जो मुतासर डिस्ट्रिक्ट हैं, सिब्बी है, कच्ची है, पशीन, नोशकी, खुजदार, डेरा बुगठी, कोलू, खारन और जोब, ये आप कह सकते हैं हाई लेवल पे मुतासर हुए हैं। चार यूनियन काउंसिल फिर नोशकी में सबसे ज्यादा मुतासर है, एक डाक, अनाम्बोस्तान, किशंगी और मल।
बलूचिस्तान में कराची से मुत्तसिल अब के सिवा दीगर इलाकों में सनअतें नहीं, जिसके बायस यहाँ की 60% से ज्यादा आबादी के माश के अनुसार ज़राअत और माल मवेशी पालने पर है। इन गैर सरकारी तंजीमों के मुताबिक खुशसाली के बायस न सिर्फ ज़राअत मुतासिर हुई है बल्कि माल मवेशी को शदीद खतरात लाक हैं। इस हवाले से जायद मंगल का कहना है,
अभी आने वाले वक्त में अभी अब देखेंगे 2 महीने बहुत खतरनाक है लाइफ स्टॉक के लिए, कि लोगों के पास उनको खिलाने के लिए फूड नहीं है, कोई फोडर नहीं है, जो माल है, जो माल मवेशी है उनकी सेहत खराब होती जा रही है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। और मार्केट्स में आप देखेंगे हर जगह पे 2 से 3 हजार रुपए एक जो बकरी है या भेड़ है उसकी कीमतें गिर गई है।
आजाद फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि खुशसाली से बहुत सारे इलाकों से लोग नकल मकानी पर भी मजबूर हुए हैं, जबकि एक्शन एड की प्रोग्राम ऑफिसर परवीन नास का कहना है कि खुशसाली से न सिर्फ माल मवेशी मर रहे हैं बल्कि इसके बायस माल मवेशी जिन बीमारियों से दो चार हुए हैं उनके इलाज का भी मुनासिब इंतजाम नहीं।
फुजदार के तहसील नाल और ग्रेशिया में गई तो ग्रेशिया के जो सोरदप और सरतापकू में लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो उनके मुताबिक 50% जो उनके लास्ट स्ट्रोक हैं वो मर चुके हैं। और फिर उसके बाद कलात के तरफ भी आई तो वहां भी कंडीशन यही, फिर मस्तूम, फिर नोशकी और फिर चाकिन। ये है कि गवर्नमेंट के अपने पास मेडिसिन नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन एक अलग प्रोसेस होता है और मेडिसिन एक अलग प्रोसेस होता है।
आजाद फाउंडेशन और एक्शन एड ने हुकूमत और बैन अलाकामी इदारों से अपील की कि बलूचिस्तान की आलिया खुशसाली को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के माल मवेशी को बचाने के लिए अंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। मोहम्मद काजिम, BBC, क्वेटा।
امپروو کامیڈی یعنی فل بدی کامیڈی ایسا فن ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے. تاہم گزشتہ کچھ برسوں میں یہ فن پاکستان میں مقبول ہو رہا ہے اور ایک گروپ لول والے اس کے فروغ میں پیش پیش ہیں. ہماری ساتھی امبر شمسی نے اس گروپ کے دو ممبرز اکبر چودھری اور سعید محمد کمیل سے بات کی جن کا پیشہ تو میکینیکل انجینئرنگ ہے لیکن وہ لول والے کی کامیابی کو بین الاقوامی سطح تک لے کر جانا چاہتے ہیں.
میرا نام اکبر چودھری ہے اور میں بائی پروفیشن میکینیکل انجینئر ہوں. میں نے ایک سال انجینئرنگ کی اور پھر میں نے سوچا کہ یار اس میں تو مزہ نہیں آ رہا, تو اس سے پہلے تھیٹر وغیرہ چل رہا تھا, پھر امپروو شروع ہوا, کامیڈی شروع ہوئی, اینڈ اس کے بعد پھر جو ہے سمجھ لیں فل ٹائم یہ کامیڈی شروع کر دی.
میرا نام سید محمد کمیل ہے اور میں بھی میکینیکل انجینئر ہوں. میں نے نوکری شروع کی اور کیے جا رہا ہوں. مجھے اتنی بری نہیں لگتی تھی انیشلی انجینئرنگ, لیکن یہی ہے اکبر اور میں جو ہے بیچ میٹس تھے نسٹ میں.
اچھا اکبر, آپ نے تو میکینیکل انجینئرنگ سے آپ کا تو دل ہٹ گیا.
نہیں نہیں, انجینئرنگ سے نہیں ہٹا, میں ابھی بھی ماسٹرز کروں گا انجینئرنگ میں. بس یہ جو جس طرح کی انجینئرنگ کر رہے تھے کراچی میں رہ کے اس میں کچھ خاص مزہ نہیں آ رہا تھا. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا.
تو فل ٹائم کامیڈی, کیونکہ یہ کنونشنل کریئر نہیں ہے, ہم سوچتے نہیں ہے کہ کوئی انجینئر جو اچھی نوکری ہوگی اور آگے بڑھیں گے. اب آپ کمیڈین بن گئے.
بن گئے, خوش ہوں. میں تو بہت خوش ہوں.
فیملی
فیملی کو ابھی تک آسرا ہے کہ کچھ سیدھی راہ پہ آ جائے گا یہ لڑکا,
ہضم نہیں ہوتا شاید,
لیکن ہاں اس بات پہ ان کو ابھی تک رکھا ہوا ہے کہ ہاں ابھی شروع کرنے والے, لیکن سپورٹ کیا بہت فیملی, وہ تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ.
اتنا بن گیا ہے کہ آپ اس سے تھوڑے بہت پیسے بھی بنا سکتے ہیں, آپ کے لیے تو پاکٹ منی ہوگا.
اچھے خاصے ایکچولی, ہاں پاکٹ منی والی سچویشن ہے, لیکن اچھا خاصا ہے. پرٹیکولرلی پچھلے سال میں جو ہم نے بہت سارے شوز کیے ہیں تو اس سے کافی کمائی ہو گئی ہے.
میرا تو چولہا جل رہا ہے.
تو یہ رجحان زیادہ ہو گیا آپ کے خیال میں, کتنے عرصے میں یہ ہوا ہے؟ یہ تو نئی چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ایک امپروو کامیڈی اس کا ٹروپ ہے اور ریگولرلی آپ شوز کر رہے ہیں.
نئی چیز نہیں ہے, اٹس جسٹ دیٹ بیچ میں تھوڑا سا گیپ آپ کہہ لیجیے کہ آ گیا تھا, اور اس گیپ میں بھی ایسا نہیں تھا کہ کچھ نہ ہو رہا, بس اتنے بڑے اسکیل پہ نہیں ہو رہا تھا جتنے بڑے اسکیل پہ ہم آ گئے, اور ہمیں بھی مطلب یہ کرنے میں ٹائم لگا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے بس اسٹارٹ کیا اور پھر جناب امپروو کامیڈی ہو رہی ہے. آف کورس جو ہماری آڈینس ہے اس کو ایجوکیٹ کرنا, ان لوگوں کو آڈینس کو بھی سکھانا پڑا ہے کہ یہ چیز کیا ہے.
بالکل,
اور تین سال کا عرصہ ہے. ہم نے جب شروع کیا تھا پانچ لوگ آئے تو شو کیا, دو لوگ آئے تو کینسل کر دیا. اب یہ صورت حال ہوتی ہے کہ بھیجنا پڑتا ہے واپس کی بھائی
جگہ نہیں ہے.
کس قسم کے آپ جوکس کرتے ہیں, کیا آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟
آرٹ جو ہے بیسکلی یہ فل بدی کامیڈی کا ہے, تو اس میں اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کچھ تو پتا ہوگا کیا کرتے ہیں, لیکن ایسا واقعی میں نہیں ہے. آرٹ کا جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہم ضرور پریکٹس کرتے ہیں, ریئرس کرتے ہیں, لیکن جو شو کے دن جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا. وہ سارا آڈینس کی سجیشنس پہ بیسڈ ہوتا ہے. جو ہم آڈینس کو انوالومنٹ دیتے ہیں شو میں بہت زیادہ ہوتی ہے.
ایسے شوز ہم ٹیلی ویژن بھی بہت دیکھتے ہیں, مزاحیہ ہوتے ہیں اور یہ کرنٹ افیئرس ریلیٹڈ ہیں, تو آپ کیا چیز لاتے ہیں جو ان سے فرق ہے؟
دیکھیں اگر آپ کو مطلب یہ کہ ٹی وی شوز پہ اکثر جیسے میمکری وغیرہ ہوتی ہے, تو ہماری بھی کاسٹ میں بڑے پہنچے ہوئے میمکری آرٹسٹ ہیں, لیکن اس میں بس انٹرسٹنگ اسپیکٹ یہ کہ آپ ٹی وی پہ شاید عمران خان کی نقل اتارتے ہوئے دیکھیں کسی کو, لیکن وہ بڑا ایک سمجھ لیں منڈین قسم کا عام طریقے سے عام سچویشن میں ہوگا.
یا سر آپ تھوڑی سی ایگزامپل دکھا سکتے ہیں؟
یہ ہیں آرٹسٹ, میں تو نہیں ہوں اس میمکری کے, لیکن جیسے ہمارے شو میں کچھ ایسا ہوگا کہ عمران خان کچھ بڑی کسی عجیب سچویشن میں, جی عمران خان بی بی سی کے آفس میں انٹرویو دینے آئے ہوئے,
عمران خان صاحب کو نسوار بیچ رہے, تو اس میں بس یہی کہتا نسوار والا تم لوگ ایک بات سن لو, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا.
نیکسٹ ایئر کے کیا پلان ہے, آگے اس کو کیسے بڑھائیں گے؟
ہمیں ٹروپ قائم رکھنا ہے اور پھر کلچر بھی قائم رکھنا ہے. کامیڈی کلچر پرفارمنس کا ہم سے بڑا ہونا بہت ضروری ہے.
اس کے ساتھ ہی سربین کا وقت ختم ہوا. آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام. ناظم ایمن کو اجازت دیں. آخر میں عالمی خبروں کے ساتھ نخبات ملک.
یمن میں حوثی قبائلی جنگجو عدن شہر پر قبضہ کرنے کے قریب ہیں اور اس وقت شہر کے مضافات میں جھڑپوں کی اطلاعات ہیں. ادھر سعودی عرب نے حوثی قبائل کے خلاف فوجی آپریشن کا آغاز کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے پاکستان، مراکش، مصر اور سوڈان کی حمایت حاصل ہے. ترکی اور عرب لیگ نے سعودی فوجی آپریشن کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. پاکستانی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب نے یمن میں فوجی آپریشن کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہے. ایران نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ حوثی قبائل کے خلاف یمن میں شروع کیا گیا فوجی آپریشن فوری طور پر روکا جائے، ورنہ قتل عام میں اضافہ ہوگا. فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ جرمن ونگز طیارے کے حادثے کی تحقیقات سے ایسا لگتا ہے کہ اس جہاز کا معاون پائلٹ اس طیارے کو تباہ کرنا چاہتا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
Thanks, Islamabad. Have a lovely evening. Take care.